کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا تم پر جنگ کرنا۔ اب ایسی آیات کو لے کر بھی بہت سارے لوگ ایسے مسئلے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ قتال کو تو فرض کر دیا گیا۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ قتال کی جو اجازت ہے وہ تو دے دی گئی تھی، ہم سورہ حج میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، فرضیت نہیں تھی، اور یہاں پر اس کو فرض بھی کر دیا گیا، اس لیے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ کعبے کو لبریٹ کرانا تھا، آزاد کرانا تھا۔ تو اب تم نے دعوت تو دے چکے ہو، تم ان کو 12 سال دعوت دی، اب اس کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا ہے فائنلی، اب تو جنگ کرنی ہوگی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پھر ان باتوں کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتال ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ بس جنگ کرنی ہے اور بس ہم تو جنگجو ہیں اور جو مرضی اٹھے وہ اس کے فتوے دے دے اور جنگ ڈکلیئر کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو اسلام میں کیا ہے، تبلیغ ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اگر کوئی اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ آپ جزیہ، ایک طرح سے ٹیکس ہے سمجھ لیں، کہ آپ جزیہ دیں، اور آپ جزیہ دیں گے تو آپ کا مال، جان، عزت، اس کی حفاظت اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی۔ پھر اگر پھر وہ یہ کہیں کہ ہم نے وہ بھی نہیں دینا، تو پھر ان سے جہاد کرنا یا قتال کرنا پھر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اگر لڑ لیں تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ آئی آپ کو کہ اس کی سٹیجز کیا ہیں؟ اگر کسی اسلامک سٹیٹ کے اوپر لیکن کافر حملہ کریں تو پھر اس شہر کے مسلمانوں پر ظاہر ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا وہ ان کا فرض ہے، وہ تو ظاہر ہے کریں گے ہی۔ کون ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے گا کہ نہیں آپ کو مارا جائے تو آپ کھڑے ہو کے بس سہتے جائیں اور کہیں ہمارا خون خرابہ کر دو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔ فیئر اور جسٹس کس میں ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ پھر یہ کہ اگر اس اسٹیٹ کے مسلمان اپنا ڈیفینس نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے جو اور اسٹیٹس ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر فرض بن جاتا ہے۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں جو اسلام کے احکامات ہیں، مگر اس کو، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب آپ سے، ویسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہم ایسے یہ پڑھیں کہ یہ قتال کی کیا آیات آ رہی ہیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر غیر مسلم آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور آبجیکشنس کھڑی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہوتا نہیں اور ہم بھی شرمندہ ہوئے جاتے ہیں اور ہم اس چیز کے اوپر بالکل ڈیفینسو اس میں چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہائے یہ کیا واقعی لکھا ہوا آ گیا، اور ہم اس کے اوپر بہت ہی، یعنی ایک خود اپولوجیٹک سے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اپولوجیٹک ہونے کی آپ کو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیوں آپ اپولوجیٹک ہوں؟ دیکھیں جو فیئر بات ہے وہ فیئر بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا سٹیجز ہوں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو کہا اسلام لے آؤ، اس وہ نہیں لے کر آؤ اور آپ نے اٹھا کے تلوار شروع کر دی۔ دیکھو آپ یہ سارا سینیریو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال دن رات تبلیغ کی ہے مکی دور میں، کتنے ٹارچر کو برداشت کیا، اور پھر بھی مسلمانوں کو کیا حکم تھا؟ کیا ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے؟ کیا حضرت بلال کے اندر طاقت نہیں تھی؟ حضرت خباب میں نہیں تھی؟ حضرت عمار میں نہیں تھی؟ اور تو اور دوسرے، چلو کوئی غلام ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو آزاد تھے کیا ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ بھی تلوار اٹھا گئے؟ کم از کم کوئی ایک ہی وار کر دیتا، کوئی سی ایک ہی کو مار دیتا، کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ تھرو آؤٹ دا مکن پیریڈ مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے صرف صبر کرنا ہے، آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا۔ اب اس دور میں انہوں نے کتنا ظلم اٹھایا، آگے وہ آ رہا ہے نا فتنہ، فتنہ یہی تھی، یہ پرسیکیوشن جو ان کی گئی تھی دین سے ہٹانے کے لیے۔ تو اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر آخر کیا ہونا تھا؟ اب دعوت کا تو ایک حد تک ہی دی جائے گی نا، اور مکہ کو تو آزاد کروانا تھا کہ وہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ، اور وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ بت رکھے جائیں اور وہاں اس کو شرک کا اڈا بنا لیا جائے، وہ اسی لیے کہ وہاں پہ ایک اللہ کا کلمہ بلند ہو جس کے نام پر یہ بنایا گیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. تو تب ان کو کہا گیا کہ آپ جنگ کریں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر طرف، استغفر اللہ، مسلمانوں نے بھی اس چیز کو ابیوز کیا ہے، اور تو کافروں نے تو پھر ظاہر ہے پھر ان کو ان چیزوں کو لے کر تو اور پروپیگنڈا کرنا ہی تھا. مسلمانوں کا بھی حال یہ کہ وہ ان کو دعوت اور تبلیغ میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ان کو یہ ہے کہ ہم بس اٹھا کے مار دھاڑ کریں گے، اس کے بعد ہم مر جائیں گے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ نے کسی کو پیغام دیا؟ حجت تمام کر دی ہے کیا آپ نے؟ جب نہیں کی تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے کہ آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ مار دھاڑ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلا سال ہی گزرتا اور پھر اٹھا لیتے تلواریں اور سب لڑنا شروع کر دیتے. اور دوسری یہ کہ جب تک مسلمان اتنے طاقتور نہ ہوں کہ وہ واقعی مقابلہ کر سکیں، اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. جب انہوں نے ایک مدینہ میں جا کے ایک اسٹیٹ قائم کر لی پھر ان کو اجازت ملی. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی آپ کے اندر نہ تیاری ہو نہ طاقت ہو اور بس آپ چل پڑیں، وہ بھی یہ غلط ہے. تو جنگ کے بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں، کوئی قاعدے قانون ہیں، کوئی ڈسپلن ہے. ہم نے بس آج اندھا دھند بس لڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھی ہے اور چیزوں میں نہیں. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو دنیا میں ہو رہا ہے نا اسلام کے خلاف، ہم اس چیز میں ان کو جواب دے سکیں. اسلام کا موقف یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا سیرت میں اس طرح سے ملتا ہے جو آج ہو رہا ہے. پھر جو جنگ بھی لڑی جائے گی وہ صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوگا. That's it. تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اور موٹیو ہو، اور وہ تبھی ہوگی جب دعوت اور تبلیغ کا کام ہو چکا ہوگا، جب اس کے اندر آپ ان کو یہ آفر کر چکے ہوں گے کہ اگر آپ نے اسلام نہیں لانا تو پھر آپ جزیہ دے دیں اور اسلامک اسٹیٹ کے انڈر رہ لیں. تو اگر ایسا ہوتا، وہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتے ہیں، تو پھر اب لڑنے کا ہے. اور پھر دوسرا لڑنے کا اس وقت وقت آتا ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور کچھ قوتیں ایسی ہوں، جو کچھ طاقتیں ایسی ہوں جو ریلیجس پرسیکیوشن شروع کر دیں لوگوں کی، ان کو دین پہ نہ آنے دیں، ان کو اسلام نہ لانے دیں، رکاوٹ بن جائیں. تو ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پھر انسان اب زبان سے بھی ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، قلم سے بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا، آخر کار کچھ اور نہیں بن پڑے گی تو پھر تلوار بھی اٹھائے گا، آخر کیا کرے گا پھر؟ تو یہ ہے پھر ایک گریجول، وہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے مرحلے پہ تلوار اٹھا لی. کیا آپ نے ان چیزوں کو، ایسی کوششوں کو، ایسی جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے کوشش کی کہ اپنی زبان سے روکیں؟ کیا آپ نے کوشش کی کچھ لکھ کے آپ کچھ کریں؟ کیا آپ نے کوشش کی کہ آپ میڈیا پہ ٹیک اوور کر کے پھر آپ وہاں پہ چیزوں کو اپنے میڈیا میں آپ آئیں؟ اپنا میڈیا آپ کا ہونا چاہیے جو ایک اسلامک میڈیا ہو، جو صحیح بات کو بتائے، صحیح انفارمیشن کو دے. یا کیا آپ نے ان لوگوں تک کوشش کی کہ آپ ان لوگوں میں گھس کے اور پھر صحیح بات کو پہنچانے کی کوشش کریں ان کے میڈیاز کے تھرو ہی؟ کچھ بھی نہیں ایسی کوششیں. بس گھر بیٹھے ہی ہم نا وہ پروگرام اور اس طرح سے خود ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ کوشش کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قتال جو فرض کیا تھا تو کوئی وجہ تھی اس کی، اور پھر فرمایا وہ کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے. اب کیوں ناپسندیدہ تھا؟ اب دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا جب مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا مکہ میں، تو پھر کئی مسلمان آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم شہادت چاہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں اس طرح سے ظلم سہتے رہیں؟ تو اس اتنی دیر تک مسلمانوں کو روکا گیا تھا، اس کے بعد اب اجازت دے دی گئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں لڑنا کیوں پڑ گیا، کیوں ناپسند تھا ان کو؟ اس لیے کہ دیکھیں، زندگی جو ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے زندہ رہنا، موت کسی کو بھی پسند نہیں ہے. تو جب انسان ایک ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے اور ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے، تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ایک اپنے گھر کے اندر آرام سے رہے، جنگ میں نہ جانا پڑے، لائف ایٹ رسک ہے اور چیزیں کتنی مطلب انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں تکلیف اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ نے تمہارے لیے جنگ کو فرض کر دیا تو اب تمہیں ناپسند ہونے شروع ہو گئی. پھر ایک یونیورسل رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ یونیورسل رول سب کے لیے، ناٹ اونلی کہ یہ قتال کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے تو ہے ہی ظاہر ہے اس کے بعد بات آ رہی ہے، لیکن یہ ایک جنرل بات کر دی گئی. اور وہ جنرل بات کیا ہے جو سب کو یاد رکھنے کی ہے. قتال کرنے والوں نے تو اس کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی، لیکن باقی لوگ ان کے لیے بھی یہ بات ایک گولڈن رول ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو، محبت کرو کسی چیز سے، اپنے لیے بہت اچھا سمجھو اس کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے کوئی شر ہو. وہ قتال کو برا سمجھ رہے تھے نا، تو تمہیں نہیں پتا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. حق کا غلبہ اسی میں ہے. لیکن یہ چیز میں نے کہا نا کہ ہر ایک کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اب ہمیں سامنے کیا نظر آ رہا ہے، اے اس میں تو بڑی تکلیف ہے، اس میں تو بڑی مشکل ہے، ہائے یہ تو بہت ہمارے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اتنی پسند ہو اسی میں تمہارے لیے شر ہو. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ پیرنٹس لے کے جاتے ہیں نا بچوں کو ڈاکٹر کے پاس تو شارٹس لگانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ، پیرنٹس خود ہی پکڑ رہے ہوتے ہیں بچے کو اور زبردستی شارٹس لگوا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اب اگر بچہ یہ کہنے لگے کہ آپ کتنے ظالم ہیں کہ آپ مجھے یہ تکلیف دلا رہے ہیں اور مجھے خود پکڑ پکڑ کے یہ تکلیف دلا رہے ہیں، لگ تو ایسا ہی رہا ہے نا، کیا بچے کی سوچ صحیح ہے؟ حقیقت میں تو والدین اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں نا. اسی طرح ایک سرجن دیکھ لیں، کسی کا پیر کاٹ دیتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے کہ زہر جو ہے نا پیر سے سارے جسم میں نہ پھیل جائے، تو اب کیا کہیں گے کہ یہ سرجن کتنا ظالم ہے؟ نہیں، آپ اس سرجن کو تو بلکہ پیسے دیتے ہیں اس کے، اور جس نے آپ کے بچے کو ٹیکہ لگایا اور اتنا آپ کا بچہ رویا اس کو پیسے ادا کرتے ہیں، بھاری فیس دیتے ہیں اور اس کو تھینک یو بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی میں اس کی بہتری ہے. اس کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے. اسی لیے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ کون سی چیز میں تمہارے لیے کتنی بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہے اور تم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے رہو. آپ مثلا فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں، کلاس میں 3 گھنٹے بیٹھنا، اے کتنا مشکل ہے، وہ خیر الکم، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بھلا ہے. کچھ یاد کرنا، ٹیسٹ دینا، اس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. کتنی ساری چیزیں اگر آپ لسٹ بنائیں نا، کون کون سی چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. عام زندگی میں بھی دیکھ لیں، اسلام کے احکامات کو ایک طرف رکھ لیں، مثال کے طور پہ ہمیں ایکسرسائز کرنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ لینا اچھا نہیں لگتا، ہیلدی چیزیں کھانا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، صبح کو اٹھنا، صبح سویرے اٹھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، حالانکہ وہ خیر لکم، محنت کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اسی میں بہتری ہے. اور کئی چیزیں تم پسند کرتے ہو، اب ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ آرام کرنا، ہر وقت آرام کرتے رہیں، بس ایسا کچھ ہو جائے کہ کہیں سے پیسے آ جائے کریں، ہم عیش کرتے رہیں، بازاروں میں پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، بس مزے کرتے رہیں، ہر وقت سیر ہو، ویکیشن ہو، تم اس کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. بیکار بیٹھنا، بس ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہنا، بس ادھر ادھر فون کر لیے، یہ بیکاری تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن تم اس کو پسند کرتے ہو. ہمیں کتنی ساری ایسے بس سوتے رہیں بستر سے ہی نہ اٹھے یہ پسند کرتے ہیں. حالانکہ یہ تمہارے لیے برا ہے نا. تو کتنی ساری یہ تو عام زندگی کی چیزیں ہیں جو آپ وہ ظاہر ہے ساری ریسرچز آ گئیں تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں واقعی اس کے اندر برائی ہے تو ہمیں کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا ان کی تو حکمتوں تک کچھ تو تھوڑا بہت ہم اپنی تھوڑی عقل لڑا کے کہیں کچھ سمجھ آ جاتی ہے, لیکن بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. جو اس کے فیصلے ہیں ان کی حکمتیں بھی نہیں سمجھ آتی. اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ قتال کرو, اب ان کو برا لگ رہا ہے. اس طرح بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ تمہارے لیے فرض ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں ہائے یہ ہم کیسے کریں. تو اللہ کے فیصلوں کی حکمت ہم نہیں جان سکتے, ہمیں وہ ناپسند لگتے ہیں بعض دفعہ, لیکن اس میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے. اب مثال کے طور پہ ایک اگزامپل سے سمجھیں, پردے کا حکم ہے. اب 90% عورتوں کو تو یہ بہت ناپسند لگتا ہے اور ایک بوجھ لگتا ہے اور ایک مسئلہ لگتا ہے, ہائے کیسے ساری میری تو بیوٹی چھپ جائے گی, اسے وہ کیسے پتا چلے میں تو خوبصورت ہی نہیں لگوں گی, کوئی میری تعریف نہیں کرے گا, نہیں میں تو اپنے لیے بس تیار ہوتی ہوں. اب اتنا برا لگتا ہے, اتنا برا لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھی ہے. اب اس خیر کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم تو ناقص العقل ہیں, ہماری کہاں عقلیں اتنی ہیں اس قابل کہ اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں تک پہنچ سکے. وہ جو ذات الحکیم ہے, حکمت والی ذات ہے, اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ فائدے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی فیصلہ ہمارے نقصان میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اس بچے کی طرح ہیں جو چیخے مار رہا ہے, چیخے مار رہا ہے کہ نہیں مجھے کیوں یہ شاٹ دیا جا رہا ہے. تو ہم اسی طرح ہیں بالکل کہ کسی حکم کو سن لیتے نا, ہائے ہائے نکل جاتے, ہائے پیسے سپینڈ کرنا اللہ کے راستے میں وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمتوں کو, اس کے حکم جو اس کے احکامات ہیں ان کی حکمتوں کو, ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس چیز کو اگر ہم پلے باندھ لینا ہمارے اندر کبھی شکایت نہیں آئے گی کہ میرا اللہ جانتا ہے, مجھے کہاں پتہ ہے, مجھے کہاں پتہ ہے, مجھے تو عقل ہی نہیں ہے, مجھے کہاں سمجھ ہے, میرے اللہ کو پتہ ہے, اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہوگا, اس نے آخر مجھے پیدا کیا. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اس کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے اس فیصلے میں میرے لیے ضرور کوئی حکمت ہوگی, ضرور میرا ہی فائدہ ہوگا اس میں. اور دیکھیں اسی وجہ سے کوئی ایسے واقعات آپ سنے بھی آپ نے ہوں گے, آپ کے ساتھ میں آج شیئر بھی کرتی ہوں کہ انسان بہت دفعہ, لیکن جو میں آپ کو واقعات بتاؤں گی اس میں تو چلو کوئی نہ کوئی حکمت پتہ چل گئی کسی کو, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری پوری زندگی بھی گزر جاتی ہے اور ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کیا حکمت تھی, کیا مصلحت تھی. پھر ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت ہے, یعنی کیونکہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ کوئی مصلحت ہے, اس لیے ہمارا دیکھیں کس طرح سے ہوتا ہے, پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت ہے, اس سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ لگتا تو نہیں ہے اس میں کوئی مصلحت ہے, ہے نا. دا وے وی سے دس, ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, یعنی کچھ لگتی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مصلحت ہے. وہ اپنی عقل کو کبھی نیچے بھی تو کیا کرو کہ مجھے نہیں سمجھ ہے. تو کئی چیزیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں ہم کیسے اس میں بھی اپنے آپ کو راضی رکھ سکتے ہیں اللہ سے, کہ جب ہم یہ ہمیشہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی. نمبر ٹو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک فیصلہ, ہر ایک اس کی تدبیر, اس کا ہر حکم میرے خیر کے لیے ہے. نو میٹر واٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ, نو میٹر واٹ پیپل سے, نو میٹر کوئی بھی چیز معاشرہ اس کو کیسے دیکھتا ہے, مگر چونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اس میں بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اسی میں اس کی بھلائی ہوتی ہے. اب چاہے یہ انڈیویجول لیول پہ ہمارے لیے کوئی فیصلے ہوں یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی اپنا حکم دیا ہو, ہر ایک میں ہماری بھلائی ہے. جیسے ایک حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنگل میں ایک آدمی رہتا تھا, اس کے پاس ایک کتا تھا, ایک گدا تھا, ایک مرغ تھا. مرغ نماز کے لیے اس کو جگاتا تھا, گدے پہ وہ پانی اور اپنا خیمہ وغیرہ رکھتا تھا اور لے کر جاتا تھا, اور کتا رکھوالی کرتا تھا. ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو اٹھا کے لے گئی. اس نے آدمی نے کہا شاید اسی میں بہتری ہو. پھر بھیڑیا آیا تو اس نے گدے کو مار ڈالا. اس آدمی نے کہا شاید اس میں ہی میری بھلائی ہو. پھر کتا بھی مر گیا تو اس آدمی نے پھر یہی کہا شاید اسی میں میری بھلائی ہو. اس سے کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ جو لوگ ارد گرد رہتے تھے ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سب کو پکڑ کے لے گئے. اس بے روسر و سامان شخص کو حملہ آوروں نے کچھ نہیں کہا, اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے پاس, سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے جانور تھے جنہوں نے آوازیں نکالیں جس سے ڈاکوؤں کو ان کا پتہ چل گیا. اگر اس کا بھی مرغ, کتا, گدا زندہ ہوتے تو وہ ضرور بولتے, کوئی آواز لگاتے تو ڈاکوؤں کو اس کے ٹھکانے کا بھی سراغ مل جاتا. تو دیکھیں اب اس وقت اس کو تو نہیں پتہ چلا تھا, اوور دا ٹائم یہ پتہ چلا. آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں, اس کے اندر خضر علیہ السلام کی سٹوری پڑھتے ہیں نا آپ, ہاں تو کیا ہے اس کے اندر, ہر چیز میں بھلائی تھی نا, لیکن موسیٰ علیہ السلام تک کو نہیں سمجھ آئی. موسیٰ علیہ السلام اتنے علم والے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میرے سے زیادہ علم والا نہیں ہے کوئی اس وقت زمین پہ, ان کو بھی نہیں سمجھ آئی. نبی ہو کے, علم والے ہو کے, تو میرے اور آپ جیسے عقل والوں کو کہاں سمجھ آئیں گی حکمتیں, مصلحتیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے سعید بن مسیب سے, انہوں نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے جو بھی تم پہ آئے نا مشکل, کچھ بھی تم پہ آئے, ہاں چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو. یہی بات ہے نا کہ ہمیں پسند ہوتی ہیں کئی چیزیں, کئی نہ پسند ہوتی. تو فرمایا کہ بہرحال اپنے دل میں یہی سمجھو کہ اسی میں تمہاری بھلائی تھی. بیٹے نے کہا جب تک اس بات کو مجھے صحیح سند نہ مل جائے میں کیسے مان لوں آپ کی بات. انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں اس زمانے کے جو پیغمبر ہیں نا ان کے پاس چلتے ہیں, وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہ دونوں اپنے اپنے گدوں پہ سوار ہو گئے اور راستے کا خرچ, روٹی پانی لے لیا, اور پھر کتنے ہی دن اور راتیں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک صحرا جو ڈیزرٹ ہے نا وہ ان کے سامنے آ گیا, وہ اس ڈیزرٹ میں چلے گئے. پر چلتے رہے یہاں تک کہ سورج سر پہ آ گیا, گرمی سخت ہو گئی, روٹی اور پانی بھی ختم ہو گیا, گدے تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تو وہ اتر کے پیدل چلنے لگے. اسی طرح چلے جا رہے تھے لقمان علیہ السلام نے اپنے سامنے نظر دوڑائی تو انہیں کچھ دھواں نظر آیا, کچھ سیاہی اور دھواں. انہوں نے اپنے دل میں سوچا سیاہی تو کچھ شاید درخت ہیں اور دھواں آبادی ہوگی, یہاں پہ آبادی کا نشان ہے, تو انہوں نے اس طرف رخ کر لیا. وہ اسی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں میں چبھ گئی, اور ایسی چبھی کہ تلوے سے اوپر نکل آئی. بیٹا تو غاش کھا کے نیچے گر پڑا. لقمان علیہ السلام نے لپک کے اسے اٹھایا, دانتوں سے پکڑ کے ہڈی نکالی اور اپنی پگڑی پھاڑ کے زخم پہ باندھ دی. بیٹے کی حالت دیکھ کے لقمان علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ایک قطرہ بیٹے کے منہ پہ گرا تو اسے ہوش آ گیا. اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا اے میرے ابا جان, جب اس حادثے کو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر روتے کیوں ہیں؟ لقمان علیہ السلام نے کہا اے بیٹے میں باپ ہوں اور یہ رونا تو باپ کی محبت کی وجہ سے, اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حادثہ تمہارے لیے کس طرح بہتر ہے, تو شاید اس مصیبت سے بڑی مصیبت اللہ نے تجھ سے دور کر دی ہو, اور میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں شاید اس سے بھی بڑی مصیبت ہے جس سے اللہ نے مجھے بچا لیا. اب کہ دیکھیں کتنا ان کا ایمان تھا. اللہ اکبر. یہ کہتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے سامنے کی طرف نظر ڈالی تو اب دھواں اور سیاہی کچھ بھی نظر نہیں آیا. انہوں نے دل میں سوچا میں نے پہلے جو کچھ دیکھا تھا شاید وہ میرا وہم تھا, لیکن پھر خیال آیا کہ میں اتنا واضح تھا, اتنا کلیئر نظر آنے کے باوجود یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے. ابھی وہ اسی کنفیوژن میں مبتلا تھے کہ سامنے سے ایک سوار نمودار ہوا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور بہت تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا. لقمان علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا کہ وہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دور سے آواز آئی کیا تم لقمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا تمہارے بے وقوف بیٹے نے کیا کہا تھا؟ لقمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے, میں تیری بات سن رہا ہوں لیکن تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا میں جبرائیل ہوں, مجھے کوئی نبی دیکھ سکتا ہے؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم مجھے دیکھ لیتے، تمہارے بے وقوف بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا بتاؤ؟ لقمان علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے معاملے کا کچھ علم نہیں ہے، تم دونوں کے نگہبان فرشتے میرے پاس آئے اور تم دونوں کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شہر اور اس کے باشندوں اور اس کے ارد گرد کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ تم دونوں کو جس طرح چاہے اس بستی سے روک دے، تو اللہ نے تم کو اس طرح روکا جو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دونوں بھی شہر والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے لڑکے کے قدم پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کھانے والے برتن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کھانے سے بھر گیا، اور پانی والے برتن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ پانی سے بھر گیا۔ اس کے بعد دونوں کو بہت جلدی کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ تو آپ اس سٹوری سے آپ دیکھیں کہ ایک چیز کسی نے اپنے لیے کتنی بری سمجھی، معاملہ تو واقعی برائی کا لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کتنی بڑی خیر تھی جو ان کو سمجھ نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے سامنے ان کو بتا دی، لیکن باقی تھی کہ عام حالات میں ہمارے ساتھ کتنا کچھ ہوتا رہتا ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آدمی تھے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے پر وقت اتنا ہو جاتا ہے نا، ایک اسکارپین تھا، اس کا پیچھا کرنے لگے کہ کہاں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تو کسی کام کے لیے مقرر کیا، یہ کدھر جا رہا ہے؟ مختصر آپ کو بتاتی ہوں، تو وہ ایک پانی وہ جا رہی تھی، نہر جا رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کچھوا آیا ہے، وہ بچھو چلتا چلتا وہاں تک گیا اور ایک کچھوا آیا کنارے پہ، آیا بچھو اس کی کمر پہ سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا تیرتا ہوا اس بچھو کو لے کے دوسرے کنارے پہ تک پہنچ گیا، یہ بھی کشتی میں اس کو فالو کرنے لگے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اچھا وہ بچھو اترا اور چل پڑا، یہ بھی اس کو فالو کرنے لگے۔ اچھا بچھو آگے چلتا چلا گیا، وہاں پہ ایک آدمی تھا جو سویا پڑا تھا، اور اس آدمی کے پاس ایک سانپ تھا جو اس کو ڈسنے لگا تھا۔ آدمی سویا پڑا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بچھو گیا اور اس نے اس سانپ کو ڈنک مارا، سانپ وہاں پہ مر گیا۔ اتنے میں اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، اس نے جب اپنے پاس بچھو کو دیکھا تو اس نے سوچا ہے یہ مجھے کاٹنے کے لیے آیا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ اس بچھو کو مارے، اور تب تک یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ اس بچھو کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی، کیونکہ اس نے اس سانپ کو ڈنک مارا۔ اب انسان اپنے لیے دیکھو کس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے نقصان، اس نے پتہ نہیں میرا نقصان کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بڑے نقصان سے بچایا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم مان جائیں کہ ہماری عقل کچھ نہیں ہے، جب ہم یہ نہیں نا مانتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں شاید اس میں بھی کوئی مصلحت ہو، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت ہوتی تو کیا مجھے نہ سمجھ آتی، یا مجھے نہیں نظر آ رہی تو کیا ہو سکتی ہے مصلحت، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کی روشنی میں سوچیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے اپنے لیے برا سمجھا ہو مگر اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہو۔ لیکن یاد رکھیں، جس نے اس اصول کو سمجھ لیا نا، وہ کبھی مشکل میں گھبرائے گا نہیں، وہ ان مشکلوں کے پیچھے جو خیر چھپی بھی ہے نا، اس کے اوپر یقین رکھے گا کہ اس کے پیچھے کوئی خیر ہی ہے۔ آسان تکرہ شیئا ہوا خیر ان لکوں، یہ مومن کو نا جیسے لقمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اس میں بھی کوئی خیر ہی ہے، تو ہمیں کوئی فرشتے نہیں آ کے بتانے آئیں گے کہ اس میں کیا خیر تھی، بس ہمیں یقین کرنا ہے، یہ غیب پہ یقین یہ بھی تو ہے نا، بلائنڈ فیتھ، کہ اس میں خیر ہی تھی۔ لیکن کتنی ایسے واقعات ہوئے جو میں نے اپنے لیے برے سمجھے ہوں، ہو سکتا ہے میرے مجھے اس کی بھلائی سمجھ ہی نہ آئی ہو، کچھ کی سمجھ آ گئی ہو اور میں نے ان پہ بڑا واویلا کیا ہو، اور بعد میں جب اس کی خیر سمجھ آئی ہو تو پھر بڑی پچھتائی ہوں کہ ہائے میں نے کیا سوچا تھا، اور دیکھو اس میں کتنی بڑی خیر تھی۔ اور جن میں نہیں سمجھ آئی آج تک، تو اس میں بھی اپنی عقل کی کمی سمجھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیونکہ میری عقل کم ہے، اور اللہ جانتا ہے، وہ جو آپ ایک ماں ہو کے بچے کو لے گئی ہیں وہاں پہ اور شارٹس دلا رہی ہیں, بچے کو نہیں پتا, آپ کہتی ہیں اس کو بیٹا تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے نا, کہتی ہیں نا, تو آپ کو نہیں پتا, آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کو پتا ہے کہ آپ کی بھلائی کس میں. تو کسی اس کے حکم کو اپریشن نہ سمجھے, کسی اس کے حکم کو اپنے اوپر ظلم نہ سمجھے, کیونکہ وہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی. ٹھیک ہے, اس آیت کو کوشش کریں کہ اگر آپ واسا انتکرہو سے لے کر اینڈ تک اس کو کہیں لکھ کے اپنے سامنے لگا لیں تاکہ بار بار ریمائنڈر رہے یا اس کو یاد کر لیں. یہ اتنی پیاری بات ہے, اور زندگی میں اس اصول کو پلے باندھ لیں, آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. یس النا کانی شہر الحرام قتال فیہ, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر الحرام میں قتال کے بارے میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ شہر حرام میں قتال جو ہے نا, وہ مسلمانوں کو یا اس زمانے میں لوگ جو تھے اس چیز کو حرام سمجھتے تھے ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کو. اور یہ حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب ہے, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم. تو ان مہینوں میں قتال کو حرام کیا, حرام سمجھا جاتا تھا, حرمت والے مہینے ان کی عزت کی جاتی تھی. تو ہوا یہ, کچھ واقعہ اس کے پیچھے یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا. جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جدائی کے صدمے سے رو دیے, آپ نے انہیں روک لیا اور ان کے بدلے حضرت عبداللہ بن جحش کو سردار لشکر مقرر کیا اور ان کو ایک خط لکھ دیا اور فرمایا جب تک نخلا تک نہ پہنچ سکو پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا. اچھا, وہ چل پڑے, اور یہ نخلا کی جو جگہ ہے نا طائف اور مکہ کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہنچ کے انہوں نے پھر خط کو کھولا اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ اسٹے کرو, اور یہاں پہ اسٹے کر کے جو قریش کی نقل و حرکت ہے اس چیز کا ہمیں اطلاع دینا, دیکھو واچ کرو ان کو نا, اور آپ کے ساتھیوں میں جو کوئی آپ کے ساتھ جانا نہ چاہے رہنا نہ چاہے ان کو مجبور نہ کرنا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھ کے وہ فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے, اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھ کے سنا دیا, واقعہ بیان کر دیا. دو آدمی تو لوٹ گئے لیکن باقی سارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اچھا, وہاں پہنچ کے سب یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. اتنے میں ایک قافلہ جو تھا وہ طائف سے مکہ جا رہا تھا, وہ وہاں سے گزرا. اب انہوں نے اس کے اوپر سوچا, بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ تھا کہ صرف واچ کرنا, انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اب انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جمادی الاول ہے ابھی چل رہا, حالانکہ وہ رجب سٹارٹ ہو گیا تھا, فرسٹ رجب تھی, اور ان میں جن کے اوپر حملہ کیا ان میں ایک آدمی کو مار دیا, باقی کو سامان وغیرہ لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ کھلا کہ بھئی یہ تو حرمت والا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اسی بات پہ بہت ان کے اوپر غصے ہوئے کہ میں نے آپ کو تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کسی کے اوپر حملہ کریں, تو آپ نے کیوں حملہ کیا؟ اور دوسرا اتنا بڑا ایک یہ ایشو بن گیا کہ دیکھو ان مسلمانوں کو بڑی اسلام کی بات کرتے ہیں, بڑی پیس کی بات کرتے ہیں, امن و امان کی بات کرتے ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ حرمت والے مہینے اور اس کے اندر یہ جنگ کر رہے ہیں. یعنی ایک اتنا پروپوگینڈا کیا مشرکین مکہ نے, کیونکہ جو اس قافلے کے جو لوگ باقی بچ گئے تھے وہ تو مکہ پہنچے اور انہوں نے اپنے گریبان کپڑے پھاڑ دیے اور وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیے کہ ان مسلمانوں کو دیکھو انہوں نے یہ کیا یہ کیا, یہ ظلم انہوں نے کیا. تو اب یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ بن گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو لوگ یعنی جن لوگوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوا تھا جو مسلمان تھے, سوچیں ان کا کیس اللہ تعالیٰ نے خود پلیڈ کیا, آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور یہ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے, اس کے بعد ہی 2 مہینے کے بعد رمضان میں جنگ بدر ہونے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یس الونک عن شہر الحرام قتال فی, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے, آپ ہی بتائیں نا حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے, آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی, قل قتال فیہ کبیر, آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت برا ہے, بہت بڑی چیز ہے, یعنی بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ, لیکن اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بہ اور اس کا انکار کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا, واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور نکالنا وہاں سے وہاں کے رہنے والوں کو, یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی تم تو بڑا اعتراض کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں کیوں جنگ کی, یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے, جنگ کرنا اس میں گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ مسلمانوں نے کر دیا تو اٹس اوکے, نہیں, جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کے اندر جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس کی عزت کرنی چاہیے. لیکن تم یہ بتاؤ, یہ چار کام جو تم کرتے ہو, اللہ کے راستے سے روکنا, یعنی لوگوں کو مسلمان ہونے نہیں دیتے تھے, اسلام سے روکتے تھے, لوگوں کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھاتے تھے, اور کفر کرنا, خود بھی تم کافر ہو, خود بھی نہیں اللہ کو یعنی توحید کو مانتے, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے تم لوگوں کو روکتے, حرم میں لوگوں کو حالانکہ کبھی بھی آنے سے روکنا کسی کو یہ اجازت نہیں تھی, کبھی نہیں روکا جاتا تھا, لیکن دیکھیں اللہ کے نبی کو روکا گیا, صحابہ کرام کو روکا گیا مسجد حرام سے, اور پھر یہاں سے نکالا گیا, حرم سے نکالا گیا, یعنی مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا نا. ہجرت حبشہ ہوئی دو دفعہ, پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کر لی مسلمانوں نے, اس قدر ان لوگوں نے مجبور کرا ان کو, اتنا ٹارچر دیا. تو یہ کیا تمہارے خیال میں یہ نہیں ہے گناہ جو تم کرتے ہو, یہ اکبر عند اللہ ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. دیکھیں آپ اس کی اگزامپل ایسے دیکھیں, آپ کا ایک بچہ ہے, وہ دوسرے بچے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سناتا رہتا ہے اور اس کو مارتا بھی ہے اور کچھ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے ایک دن, اور وہ بچہ برداشت کرتا رہتا ہے دوسرا والا بچہ. اچھا اب یہ جو دوسرا بچہ ہے, اس نے ایک دن وہ پہلے بچے کو کوئی بات کہہ دی, تو آپ کا پہلا بچہ بہت شور مچانے لگا کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا ہے اور ایسے. تو اب آپ کس کی سائڈ دیں گی, اب آپ کیا کہیں گی, یہی کہیں گی نا کہ دیکھو تم کتنی دفعہ اس کے ساتھ ظلم کرتے اور وہ برداشت کرتا, آج اگر اس نے غلطی سے تمہیں ایک کہہ ہی دی ہے تو تم اتنا بڑا واویلا کر رہے ہو. تو بالکل یہی سچویشن ہے یہاں کہ قریش مکہ جو تھے نا, خود تو تم نے اتنے اتنے کام کیے ہیں, کیا کیا نہیں تم نے کیا, حتیٰ کہ ان کو نکال ہی باہر کر دیا, اگر ایک انہوں نے ایک دفعہ یہ کچھ کر دیا کہ حرمت والے مہینے میں قتال کر دے, تو اس کو تم اتنی بگ ڈیل بنا رہے ہو, اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں, کسی کو اللہ کے راستے سے روکنا, کفر کرنا, مسجد حرام سے روکنا, یہ بہت بگ سنز ہیں. وَالْفِتْنَةُ تو أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, اور جو فتنہ ہے, فتنہ کیا ہے کہ اس دین سے لوگوں کو روکنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے, یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ قتل میں تو ایک انسان کو ایک دفعہ اس کی جان لے لیں گے, لیکن جو فتنہ ہے اس کو روز آپ اس کی جان لیتے ہیں, جب آپ اس کو اس کے دین سے روکنے کے لیے اس کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ بھی ہیں اور بڑے گناہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اکبر عند اللہ ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت اللہ تعالیٰ کو زیادہ غضبناک کر دیتے ہیں. ولا یزالون یقاتلونکم حتى یردوکم عن دینکم, اور ہمیشہ یہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے, اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا, ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ کافر جو ہیں وہ ایمان والے کو اس کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے کہ تم اس دین سے ان کو باز رکھا جائے, کہ واپس ہمارے مشرکانہ دین میں آ جائیں. ان استطاعت ہو, اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں, اگر ان کے اندر طاقت ہوگی تو وہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے. تو یہ کام رکنے کا نہیں ہے, یہ کام ان کا, یہ لڑتے رہیں گے. اچھا آگے ارتداد کی سزا بتائی جا رہی، اس لیے کہ اب کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کے ٹارچر سے، ان کی لڑائی سے، ان کے فتنے سے، جو پرسیکیوشن ہے، اس کی وجہ سے اتنے وہ دل برداشتہ ہو جائیں، یا وہ سوچیں کہ چلو اب خیریت اسی میں ہم واپس چلتے ہیں، یا کسی بھی فار اینی ریزن وہ مرتد ہو جاتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں. تو اس کے بارے میں جو سزا ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی ارتداد کرے یعنی مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دینی ہی، اپنے دین سے یعنی اسلام سے وہ پھر گیا. یاد رکھیں یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ اسلام لے آئے اور کسی دن دل کیا تو اس سے نکل کے تو دوسرے دین میں چلے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ آپ اس کی سزا یہاں پہ دیکھیں کہ جو کوئی مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فا یا موت، پھر وہ مر جائے، یعنی اسی حال میں مر گیا، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے. اب پتہ چلا نا واؤ کا ہم ترجمہ کیوں اس حال میں کر رہے ہیں، اور وہ کافر ہے وہ بات کو نہیں سمجھائے گا، اس حال میں کہ وہ کافر ہے یعنی کفر پہ ہی مر گیا. پھر اس نے اس کے بعد توبہ نہیں کی، کیونکہ اس کے پاس چانس ہے نا، جب تک انسان کے پاس زندگی ہے اس کے پاس چانس ہے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں مر جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے اعمال تو ضائع ہو گئے، فی دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے ضائع ہو گئے؟ لیکن جب وہ مسلمان تھا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہوں، کوئی صدقے کی ہوں، کوئی زکاتیں دی ہوں، کوئی حج کیا، عمرہ کیا، سب ضائع، سب ضائع، کچھ بھی اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا. اس نے کوئی چیریٹی ورک کیا ہو، اس نے کسی کی خدمت کی ہو، سب ضائع. جیسے اسلام میں داخل ہونے سے دیکھیں سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح اگر کوئی اسلام سے نکل گیا ہے تو اس کی ساری پچھلی نیکیاں برباد ہو گئیں. پھر اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ، اسی وقت نکاح ختم ہو گیا، پھر وراثت میں اس کو کوئی حق نہیں ملے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں کی جائے گی، غسل نہیں اس کو دیا جائے گا جب وہ مر جائے گا، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا. تو یہ اس کی دنیا کی سزائیں ہیں، اور اعمال تو نیکیاں تو ضائع ہوئیں، اور آخرت، آخرت میں تو اس کے سارے ہی اعمال برباد ہو گئے، یعنی اس کو کسی بھی جو اس نے نیکی کی تھی یہاں پہ، اچھا عمل کیا تھا یہاں پہ، اس کو تو نیکی بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ضائع ہو گیا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بات کو ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہماری نسلوں تک کو اللہ محفوظ رکھے. مگر یہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اندر جو ویسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، بعض لوگ اتنے زیادہ ان کے پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کی باتوں میں آ کے، اور یا پتہ نہیں اتنا ان کا اثر لے لیتے ہیں ان لوگوں کا، اپنے آپ کو گھلتے ملتے ان کے اندر، اور اتنا کرتے کرتے ایک دن یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے دین سے ہی فارغ ہو جاتے، دین رہتا ہی نہیں، مرتد ہو جاتے. کیونکہ ظاہر ہے بڑے بینیفٹس ملتے ہیں بھائی، ادھر ادھر ان کے جیسے ہی بن جاؤ، ان کے جیسے ہی نام رکھ لو، اور یہی نہیں کہ ان کے جیسے، دل میں ایمان ہی ختم ہو گیا، مکر گئے اسلام سے، پھر گئے اسلام سے. تو ایسے کی سزا سوچیں کتنی بڑی ہے، نہ دنیا رہی نہ آخرت. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ان الذین آمنوا، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کی بھی بات سن لیں، ہجرت کا میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ ہجرت صرف وہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ویسے تو ہجرت ہوتی کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا، ہجرت یہ ہے کہ انسان کسی جگہ پہ رہتے ہوئے دین پہ قائم نہیں رہ سکتا تو وہ اس جگہ سے موو کر جائے، وہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ وہ اپنے دین کو سیکیور رکھ سکتا ہے، اپنے دین پہ قائم رکھ سکتا ہے. دیکھیں بجائے اس کے کہ انسان مرتد ہو جائے، اگر کسی کو یہ خطرہ ہو رہا ہے، انسان کو پتہ تو چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا ایمان جا رہا ہے، تو اگر کسی کو ایسا خطرہ لگنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے دین پہ نہیں قائم رہوں گا، تو اس کے لیے فرض ہو گئی کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے، موو اوے فرام دیئر. تو جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، بیسیکلی تو یہ مہاجرین مکہ کے بارے میں ہے نا، کہ مہاجر جو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، لیکن کیا یہ ہجرت وہیں تک ختم ہو گئی؟ اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر تو یہ ختم ہو گئی تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں نا اس کی، اب تو ہجرتیں ہونی نہیں ہیں، تو چلو بھائی ہم تو سارے اس سے فارغ ہیں. نہیں، یہ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ہجرت ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر ویسے حالات ہو جاتے ہیں جیسے ان لوگوں پہ تھے، تو پھر تو ظاہر ہی بات ہے ہجرت ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت جو ہے صرف اس چیز کو نہیں کہتے، ہجرت یہ بھی ہجرت ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے اس کی فرما برداری میں آ جائے، یہ بھی ہجرت ہے. کیونکہ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. تو اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ دی ہے اور اس کی فرما برداری میں آ گئے تو آپ نے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آتے ہیں، یہ آپ کی کیا ہے؟ ہجرت ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی اور آپ اس میں لے لیں کہ یعنی کسی بھی معاملے کے اندر آپ لے لیں جس میں بھی آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرما برداری میں آ جاتے ہیں، بے دین زندگی کو چھوڑ کے دین والی زندگی کی طرف آ گئے، تو آپ نے ایک ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اجر ہے اس ہجرت کا. تو ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آج بھی ہجرت کر سکتے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے ہجرت نہیں تھی، آج بھی ہمارے لیے یہ ایک چانس ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں، مگر گناہوں سے ہجرت کریں نا، گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف آ جائیں. اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، اب میں نے آپ کو جیسے بتایا جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ انسان طاقت کوشش محنت کرے کس چیز کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں سٹرگل کرے اپنی پوری طاقت لگا کے، اپنی پوری کوشش لگا کے، اپنی محنت لگا کے، مشقت لگا کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین پہ چلنے کے لیے. پہلے اپنے اوپر کوشش کریں، دیکھیں ایک تو پہلے ہوگا نا، پہلے اپنے اوپر جہاد اپنے ساتھ کریں گے، کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے کی طرف آنے لگیں گے تو آپ کا نفس ہی کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں کتنی تعویلیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، اندر سے آپ کو یعنی اریٹیشن ہو رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے تو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. اگر جہاد کا مطلب یہی ہوتا کہ تلوار لے کے لڑنا تو پھر اپنے آپ کو مار دیتے کیا؟ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جہاد کا ایک برانچ ہے قتال، ہم نے سارے جہاد کے لفظ کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا. سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد کریں گے، اس کے بعد اس اپنے اوپر آپ نے قابو پا لیا اور آپ اللہ کے دین کے اوپر چلنے کے لیے تیار کر لیا اپنے آپ کو، تو اب کون آپ کے راستے میں آ گئے؟ فیملی آ گئی. فیملی آ گئی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم کس طرف کو چل پڑے ہو، تم نے کیا شروع کر دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ جہاد ہے، سٹرگل ہے، ایک راستہ نہیں چھوڑنا، سٹرگل کرنی ہے. پھر معاشرہ ہے، کہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا. تو یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں. تو جہاد پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد پھر اچھا پھر آپ اپنی زندگی پہ تو لاگو کر لیں گے ان سب سے لڑ بھڑ کے، پھر اس کے بعد لیکن آپ یہ دیکھیں گے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے پھر اس میں بھی جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی ایک سٹرگل ہے، ایک مشقت ہے، ایک محنت ہے نا. تو ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. اس کے لیے جو بھی آپ محنت کریں گے، جو بھی کوشش کریں گے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تلوار سے مرنا مارنا شروع کر دیں، یہ تبلیغ سے شروع ہوگا، جب دوسروں تک بھی پہنچانا ہوگا. اولائکا یرجون رحمت اللہ، یہ سن لیں آپ بات، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو یہ ایلیجبل ہیں، یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. اس کا مطلب ہے باقی لوگ کوالیفائی، جو یہ کام نہ کریں وہ کوالیفائی نہیں کرتے. ہر کوئی آج اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے نا یو ہیو ٹو بی ایلیجبل فار اٹ. اور ایلیجبل کیسے ہوں گے آپ، کوالیفائی کیسے کریں گے آپ؟ جب آپ یہ تین کام کریں گے، ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. بغیر, اس کا مطلب بغیر کچھ کیے, بغیر کوئی سٹرگل کیے, بغیر کوئی قربانی دیے, بغیر کوئی آپ ہجرت کیے, آپ اللہ کی رحمت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت ہمیں ملے, تو ہم خالی کھلی بیٹھے ہوئے, واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے, کن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کام کر لیں گے اس کے بعد بھی ان سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں, کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, اور ہم کس وقت کہتے ہیں یہ بات؟ واللہ غفور الرحیم ہم کیا کب کہتے ہیں؟ جب ہم نے ڈھیٹ بن کے کوئی گناہ کرتے ہی رہنا ہونا تو ہم کہتے ہیں بس اللہ غفور الرحیم خود ہی معاف کر دے گا, ایسے ہی کہتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے گناہ چھوڑنا ہے نہیں, ہماری نامرضی ہے, ہم نے اسی کو کرتے رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بولتے رہنا ہے اللہ غفور الرحیم. اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کب غفور الرحیم ہے؟ جب تم یہ کام کرو گے تب تم امید رکھ سکتے ہو اللہ کی رحمت کی. کر کے پہلے یہ دکھاؤ, پھر ظاہر ہے غلطیاں بھی ہوں گی, انسان سے کوتاہیاں بھی ہوں گی, گناہ بھی ہوں گے, اور بھی چیزیں ہیں, انسان کی کمیاں تو رہتی ہیں نا ہمیشہ, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہاری ان کمیوں کو. آپ سمجھ آ گئے کہ اللہ غفور الرحیم جب ہم اپنی زندگی میں جب بھی یہ کلمات بولیں تو اس سوچ کے ساتھ نہ بولیں کہ میں نے تو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے, میں نے تو کوئی ہجرت نہیں کرنی, میں نے تو کچھ نہیں چھوڑنا, بس اللہ غفور الرحیم ہے. سمجھیں؟ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے. اچھا اب ہے آگے خمر اور میسر کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ڈفرینٹ ٹاپکس روٹیٹ ہو کے آئیں گے, تو خمر اور میسر کا جو حکم آ رہا ہے وہ آ گیا. اب یہ ڈفرینٹ سوالات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. ویسے صحابہ کرام نا بہت کم سوال کرتے تھے, لیکن آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں تقریباً 17 سوالات اس طرح سے ہیں, یسالونا کا یعنی سوال انہوں نے آپ سے کیا, ان میں سے 7 جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہی آ جاتے ہیں. تو صحابہ کم سوال کرتے تھے, زیادہ تر وہ ان کا کیا ہوتا تھا, وہ کیا ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, غور سے سنتے تھے, سیکھتے تھے, پھر اس کے بعد آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مذاکرہ کرتے تھے. جو کوئی بات ایک کو یاد رہی دوسرے کو اگر بھول گئی ہے یا کچھ ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈسکس کرتے تھے, اس طرح کرتے تھے. لیکن بہت زیادہ سوالات کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے تو اس لیے بہت کثرت سوالات سے وہ بچتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیدہ چیدہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں نا, جو سوال ہوتا ہے نا جب بھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو یاد رکھیں سوال اس کی جو سمجھ ہے, عقل ہے کتنی اس کے اندر, کیا اس کا دلچسپی ہے, شوق اس کے یعنی اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, اور اس کے اندر ذہانت کتنی ہے, ان سب چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جب کوئی سوال کرتا ہے. اب آپ سب یہ نہ ہو کہ بہت کانشیس ہی ہو جائیں سوال کرنے سے, لیکن یہ واقعی ہوتا ہے, جس سے سوال کیا جاتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کا کیا علم کا لیول کیا ہے, اس کی سمجھ اور کیا اس کی ذہانت وغیرہ نا, اور کن چیزوں میں اس کو انٹرسٹ ہے. تو یہاں پہ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ صحابہ کرام نے جو سوالات کیے ہیں نا, سبحان اللہ, آپ ان سوالات سے دیکھیں کہ ان کا یعنی عمل کرنے کا شوق کیسا تھا اور ان کے سوالات کس نوعیت کے ہوتے تھے. اب دیکھیں ایک پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سن لیں اس کے بارے میں, پھر اس کے بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کی طرف آتے ہیں. اب ان لوگوں نے پوچھا خمر اور میسر کے بارے میں, شراب اور جوئے کے بارے میں. اچھا اب کیوں پوچھا انہوں نے؟ اس لیے کہ عرب معاشرے کے اندر شراب اور جوا اتنا کامن تھا, وہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی تھی, بہت کامن تھا. اب جب اسلام آیا اور سبحان اللہ قرآن پاک سے یہ انلائٹن ہوئے ان کے دل و دماغ, اور جیسے یعنی ایمانیات اسٹرانگ ہوئے. اب کیا تھا دیکھیں, 12 ایئرس تک ان کی تو ٹریننگ ہوتی رہی ہے نا اسی چیز کے اوپر, ان کا ایمان اسٹرانگ کیا جاتا رہا, تو اب ان کی سوچ کی ڈائریکشن سیدھی ہو گئی. ٹھیک ہے, وہی چیزیں جو پہلے یہ لوگ کرتے تھے اب ایک دم ان کو نا ان چیزوں کے اندر کچھ لگنے لگا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ, کچھ مسئلہ ہے, یہ چیزیں صحیح نہیں لگتی, کیونکہ اب یہ میچ نہیں کر رہی ان کی تھنکنگ کے ساتھ. حالانکہ پہلے وہ اسی ماحول میں رہتے تھے. آپ کے اسے چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھیں, آپ نے جب قرآن نہیں پڑھا ہوتا, کئی کام آپ کر رہے ہوتے, لیکن کیا بات ہوتی ہے کہ جہاں قرآن پڑھنے لگتے ہیں یا جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ ان کو مکمل کیا ان کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہوگا کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا تو پھر کئی چیزیں انسان کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی صحیح نہیں. پھر وہ آ کے پوچھتے ہیں اچھا آپ بتائیں شادیوں پہ یہ کرنا ٹھیک ہے, جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہ کرنا ٹھیک ہے, کیوں پوچھتے ہیں آ کے؟ پہلے تو ان کو یہ سب کچھ ٹھیک ہی لگتا تھا, اب کیوں پوچھا انہوں نے؟ اس لیے کہ اب سوچ کی ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے, تو اب یہ چیزیں میچ نہیں کرتی ان کی سوچ کے ساتھ, ان کے اندر چینج آنے لگی. پہلے وہ خود بھی ٹیڑھے تھے اور ان کے ارد گرد کا ماحول بھی ٹیڑھا تھا, تو ان کو سب چیز اس کے اندر چل رہے تھے تو ٹھیک تھا, لیکن اب کانفلکٹ آ گیا نا, اب وہ سیدھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں, تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے صحابہ کرام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ خمر اور میسر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, آپ کہہ دیجئے اس میں گناہ بڑا ہے, لوگوں کے لیے کچھ منفعت بھی ہے کچھ نفع بھی ہے. تو یہ چیز یہاں پہ کلیئر کر دی گئی. اچھا اب اس کے بارے میں کیوں یہ بات آئی گئی, تھوڑا سا اس معاشرے کا حال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس معاشرے میں ہوا کرتا تھا. اصل میں ان لوگوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی زیادہ شراب وغیرہ عام تھی, ان کے میلے وغیرہ ہوتے تھے اور میلوں کے اندر بڑے بڑے جو رئیس عرب لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جوا کھیلتے تھے, شراب خوب پیتے تھے اور اس کے بعد کوئی ایک اونٹ وغیرہ کسی کا بھی پکڑ لیتے تھے اور اس کو ذبح کر دیا, اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد اس پہ جوا کھیلتے تھے. اب کسی کو تو مل گیا بہت زیادہ گوشت اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملا, اب جس کو کچھ بھی نہیں ملا نا وہ ہار گیا, اب اس کو اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے. اب اس کا مالک روتا دھوتا آئے گا, بھائی میرا اونٹ کس نے ذبح کر دیا, تو اب اس کو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہارا ہے اس سے تم قیمت لو. اب وہ مالک منہ مانگی قیمت لے گا, جو مرضی لے, ہارنے والا پے کرے گا. اور مزے کی بات دیکھیں سنیں کہ یہ ہے کہ وہ جو گوشت جس کو وہ جیت جاتے تھے نا وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے, تو اس لیے ہی فرمایا گیا نا ومنافع للناس, فائدہ ہے لوگوں کا. کیا فائدہ ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا دیکھیں غریبوں کا تو بھلا ہو رہا ہے نا, بالکل اس کو ایسے آج سمجھے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, کہیں سیلاب آ جاتا ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چیریٹی شوز کے نام پہ گانا بجانا, ناچ, فحاشی, اریانی, یہ سارے شوز رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس سے تو جی ڈونیشن اکٹھا ہو رہا ہے, آپ اس کی ٹکٹ خرید لیں, اور اس کی ٹکٹ میں کیا ہے؟ ناچ گانا ہے. اب کہنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی دیکھیں نا سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے. تو بھائی اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو $200 کا ٹکٹ لے کر ہی آپ نے مدد کرنی ہے, آپ وہی پیسہ ان کو دے دیں. اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اپنے مزے لینے ہوتے ہیں, اور نام یہ لگ گیا کہ نہیں غریبوں کی مدد ہو گئی. تو یہی ان کا کام تھا, غریبوں کی مدد ہو رہی تھی نا دیکھیں, اور کھیل رہے ہیں جوا. تو اس یہ تھوڑا سا جس کو کہیں گے کہ فائدہ, اچھا وہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے, شراب کے اندر کیا فائدہ ہے؟ کچھ دیر کے لیے انسان کے اندر ذرا انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اس کے اندر کوئی چستی سی آ جاتی ہے, اور اس کے اندر تھوڑا سا دیکھیں ڈرنک ہو کے لوگوں کو اپنے مسئلے مسائل بھول جاتے ہیں, لوگوں کو اپنی جو کوئی غم ہے وہ بھول جاتے ہیں, یا کئی لوگ ایسے سرد جگہوں پہ رہتے ہیں وہ وہاں پہ رہنے کے لیے پھر ان کے اندر تھوڑی گرمی آ جاتی ہے, سردی سے بچنے کے لیے نا تھوڑا سا یہ شراب پینے سے تھوڑا ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے سردی کو سہنے کی, تو یہ چیزیں کچھ ہو جاتی ہیں. تو یعنی یہ اس کے تھوڑے بہت جو منافع ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ دیکھیں, شراب اور جوئے کی بات اکٹھی کیوں آئی؟ ایک ہے کھانے پینے کی چیز اور ایک ہے کھیل کی چیز.
اچھا اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جدھر جوا ہوتا ہے ادھر شراب بھی ہوتی ہے، اور جدھر شراب ہوتی ہے ادھر جوا بھی ہوتا ہے، جوا بھی چلتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں نا. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کیسینوز وغیرہ ہیں جہاں پہ، وہاں پہ شرابے بھی ہیں، ساتھ جوا کھیلتے ہیں ساتھ شرابے پیتے ہیں نا. تو ان جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. دوسرے یہ کہ دونوں کے اندر ایک چیز کامن اور ہے، شراب میں بھی انسان گریز کرتا ہے دنیا کی ریئلٹیز سے نا، دور ہوتا ہے، اس کو اگنور کرنا چاہتا ہے، اس سے آئی شٹ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جو جوا ہے اس میں بھی انسان آئیز کلوز کر دینا چاہتا ہے کسی بھی محنت سے. بس جوا میں بھی کیا ہے، بس کسی کا بھی مال ایزیلی بس مجھے مل جائے، کسی چانس پہ مل جائے، میرا تکا لگ جائے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اس منکبیر اور منافع للناس، اور آگے فرمایا کمپیئر دو چیزوں کو کیا، وہ اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. یہ نہیں فرمایا ان کا نقصان نفع سے زیادہ بڑا ہے. دیکھیں ہونا تو یہ تھا نا، نفع کا اپوزٹ کیا ہے؟ نقصان. لیکن یہاں پہ کہا گیا ان کا اثم، ان کا گناہ. کیوں؟ کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اور پھر اچھا نفع ہے تو اس کا اپوزٹ تو ہے، اچھا اسم کا اپوزٹ تو ہے کیا؟ البر، نیکی. تو ان کا گناہ ان کی نیکی سے بہتر بڑا ہے، تو یہ ہونا چاہیے تھا یہاں پھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کی بات کی، کئی جگہوں پہ نا یہ لکھا ہوتا ہے ان کا نقصان ان کے نفع سے بہتر. نہیں، جب دیکھیں سبحان اللہ، جس وقت آپ ورڈ ٹو ورڈ میننگ سیکھتے ہیں نا، کوئی آپ کو ایسے پاگل نہیں بنا سکتا. پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اسم تو گناہ کو کہتے، تو تم ضرر کو کیوں اسم کی جگہ لا رہے ہو؟ اس کا نقصان، نقصان کے لیے تو ضرر کا ورڈ ہوتا ہے، تو میں تو نہیں یہ مانتی یہ میننگ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نقصان کی جگہ اسم، گناہ. کیونکہ دیکھیں جو اللہ کے نزدیک یہ چیز جتنی انسان کو فزیکلی ہارم کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے اخلاق کردار کو بگاڑ دیتی ہے، اس کی اسپریچل جو اس کی وہ ہے نا انر سیلف، اس کو یہ خراب کرتی ہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کے کمپیریزن کے اندر دو ڈفرینٹ چیزوں کو لایا گیا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اس کا اگر ہم نقصان کہتے نا، تو لوگوں نے کہنا تھا اچھا چلو نقصان اس کا بڑا ہے نفع سے، لیکن نفع بھی تو کچھ ہے نا. ٹھیک ہے، نقصان میں سہ لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفع بھی تو ہے نا. یہاں پہ گناہ لایا گیا نا، تو اب کیا ہے؟ نفع بے شک ہو، لیکن وہ نفع اس کے گناہ کو مٹا نہیں سکتا. گناہ وہیں کا وہیں رہے گا، چاہے تمہیں کتنا بھی فائدہ ہو رہا. اب شراب ہے مثلا، شراب کا کوئی بزنس کر کے، یا شراب کا کوئی مطلب ہے کاروبار میں، اپنے سٹور میں رکھ کے، اپنے گیس سٹیشن پہ رکھ کے، بہت کام اس سے اپنے فائدے کر سکتا ہے، بڑا اس کا بزنس چل سکتا ہے، لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا اس کو فائدہ ہو رہا ہے نا، اس سے بہت زیادہ اس کا گناہ بڑا ہے، اور اس کا فائدہ اس کے گناہ کو مٹائے گا ہی نہیں. کیونکہ نقصان نفع نقصان کو مٹا سکتا ہے، لیکن نفع گناہ کو نہیں مٹا سکتا. ڈیپتھ دیکھی آپ نے اس کی؟ اسی طرح جوا ہے، جوئے میں نفع کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے لوٹو رکھ لی، آپ نے اور لوٹریاں، وہ جو نامی بانڈ ہیں اور یہ ہیں، یہ رکھ لی، یہ سارے تو جوئے کی قسمیں، یا جوا کہیں کھیلا تو تھوڑی دیر کے لیے جیت گئے، تو آپ نے کہا نفع ہے، لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ نفع چھوٹا رہ جاتا ہے، اور نفع اس کے گناہ کو اریز نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. تو یہ بھی جو بہت لمبی یہ بحث ہے خمر اور میسر کی، آج ہم اتنی زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ احکامات آگے آنے ہیں. دیکھیں یہ جب پہلا حکم آیا نا اس کے بارے میں، تو وہ یہ حکم تھا جو یہ یہاں پہ آیا ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر آگے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی شراب کے بارے میں کہ اے مسلمانوں، تم نماز کے قریب نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والا تم نماز کے قریب نہ جانا جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو. یہ دوسرا حکم آیا. پھر اس کے بعد تیسرا حکم سورۃ المائدہ میں آ گیا، اور جہاں پہ شراب کو بالکل بین کر دیا گیا، اور اس وقت حضرت عمر کو بلوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہی کچھ صحابہ کے ساتھ مل کے آئے تھے اور یہ سوال کیا تھا نا، تو حضرت عمر کو بلوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ مائدہ میں آئی تھی، تو کہ اور اللہ تعالیٰ نے جس میں یہ پوچھا ہے سورہ مائدہ میں کہ کیا تم اس سے پھر رکتے ہو، فہل انتم منتہون، تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہم رکتے ہیں اس پہ، اس سے ہم باز آئے، اس سے ہم باز آئے، اس سے آیت نمبر 91 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا 90 اور 91، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی چیزوں میں سے ہیں، یہ گندگی کی چیزیں ہیں، تو تم ان سے بالکل الگ رہو، اجتناب کرو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بہت زیادہ عداوت پیدا کر دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روک دے۔ سو کیا اب تم باز آؤ گے، فہل انتم منتہون، تو انہوں نے فرمایا ہاں ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ لیکن چونکہ ایک دم اگر شراب کو بین کر دیا جاتا تو بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے چھوڑنا، کیونکہ ان کی تو دن اور رات ان کا تو پانی پینا ہوتا ہی نہیں تھا، ہر وقت ہی شراب پیتے تھے وہ۔ جیسے آج آپ ویسٹ میں دیکھیں ان کے لیے تو مطلب ایک ڈرنک اتنا عام ہے نا، کامن ہے شراب، تو ایک دم ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی احکامات دیے۔ مگر آج کوئی یہ نہیں اٹھ کے کہہ سکتا نہیں ہم بھی گریجولی چھوڑیں گے، ہم ایک دم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کیونکہ آج جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے، بلکہ مسلمانوں کو کیا، ایون یہ کافر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی ریسرچز کر لی ہوئی ہیں، آج تو یہ بھی اس جانتے ہیں کہ یہ ایک بری چیز ہے، یہ اس کو روک نہیں سکے ہیں، ان لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو روکنے کی، اس کے اوپر بین لگانے کی، اس کو ختم کرنے کی۔ امریکہ میں بلکہ 2 سال تک شراب بین رہی ہے اور اس کی پروڈکشن، اس کی سیل، اس کی امپورٹ، اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ پابندی رہی ہے 1920 سے میرے خیال، اس طرح سے کچھ عرصے تک۔ تو لیکن اس کو بین نہیں کیا جا سکا، اس لیے کیونکہ انہوں نے بین کرنے کی کوشش کی تھی، ایک موومنٹ چلائی تھی، کئی لوگوں کو اس میں فائن بھی کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، لیکن لوگ باز ہی نہیں آئے، تو آخر انہوں نے خود ہی ہار مان لی اور ان کو پابندی کو اٹھا لیا۔ اب انہوں نے صرف اتنا کیا ہے، چلو ڈرنک ڈرائیونگ نہ کرو، ڈرنک ڈرائیونگ کے نقصانات کے اوپر اتنی کہانیاں ہیں، میں نے خود ایک ڈرائیونگ کا کورس کیا تھا اور اس کے اندر اتنی رلا دینے والی ایک کہانی تھی نا، کہ مطلب انہوں نے واقعی سب ان لوگوں کو جو ریئل پیپل تھے ان کو دکھایا تھا، اس کے اندر پورا ایک ڈاکیومنٹری تھی ان کی، کہ کس طرح سے کچھ لڑکے ڈرنک ہو کے جب وہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جوان لڑکا تھا جس کی کار سے ہٹ کیا اور اس کو مار دیا، اور پھر یہ جو ڈرنک لڑکے تھے یہ بھی ظاہر ہے جو ڈرائیو کر رہا تھا یہ بھی جیل میں چلا گیا، اور وہ اتنا روتا تھا کہ جو ہے نا میرے سے کیا ہو گیا، اور جن کا بیٹا مرا تھا ان ماں باپ کی حالت آپ سوچ نہیں سکتے، انہوں نے ان کو بلایا بھی، ان سے بات چیت بھی کی، اور یہ لڑکا اتنا ان سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور جو بچہ مر گیا تھا اس کے باپ کی جو سپیچ تھی اس نے جو کی تھی وہ اتنی رلا دینے والی تھی نا، کہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کتنی خباثت ہے، یہ تو اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یہ ساری خباثتوں کی ماں ہے یہ جو شراب ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس چیز کو غیر مسلم بھی مان گئے کہ یہ بری چیز ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم 20,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر ہوتے ہیں جہاز میں، اور ہمارے مسلمان ایئر لائنز شراب سرو کرتی ہیں، اور ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں آپ، یعنی یہ تو میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا وہ ہے کہ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں کھلے عام، اور وہاں پہ شراب کی دکانیں ہیں، شراب بھی ملتی ہے، اور کسی نے مجھے کہا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ نا جب شب معراج آتی ہے نا تو اس کے اوپر یہ پھر شراب نہیں پیتے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ حالت آ گئی ہے، تو یعنی مسلمان ملکوں میں آپ، ایون ہمارے ملک میں بین ہے شراب، نہیں آپ بیچ خرید سکتے سوائے جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کو وہ بیچ خرید سکتے ہیں، تو لوگ ان کے ذریعے سے خرید لیتے ہیں، اسی طرح دیسی شراب بنا لی جاتی ہے، کیونکہ شراب کئی چیزوں سے بنتی ہے، جو یہ امپورٹڈ شراب نہیں پی سکتے تو وہ دیسی شراب بنا کے، وہ اس کا پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب خبروں میں ایک دن آتا ہے کہ زہریلی شراب پی کے اتنے لوگ مر گئے، تو اب پتہ چلا کہ اللہ کتنی جگہ پہ شراب بک رہی تھی۔ تو آج یہ حال ہو گیا کہ مسلمان شراب میں غرق ہیں، اور شراب کو کچھ برا نہیں سمجھا جاتا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، بلکہ نہ صرف شراب کو حرام کیا، اس کے ساتھ 10 حرمتیں اور ہیں شراب سے ریلیٹڈ، 10 لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے. ایک نمبر 1 اس کو نچوڑنے والا، نمبر 2 اس کو بنانے والا، نمبر 3 اس کو پینے والا. چلو پینے والے کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ چلو یہ تو پی رہا ہے. نمبر 4 پلانے والا، جس نے دوسرے کو پلائی. آپ مثلا آپ کے گھر گیسٹ آئے ہیں کسی شادی کے اوپر، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی، میں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں اور انہوں نے شراب کو وہاں پہ اس کا سٹال لگایا شادی کے اوپر. یعنی ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا اس وجہ سے کہ یہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے. آپ اس میز پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے جس جگہ شراب سرو ہو رہی ہو، تو اور اس سے زیادہ کیا بات ہے. تو وہ لوگوں کو پلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں وہ تو غیر مسلم بھی تو آئے ہوئے نا، تو ان کے لیے آپ پلا بھی نہیں سکتے. پھر اس کو لاد کے لے جانے والا، یعنی ایک مزدور ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے، اس کا مثلاً ٹرک کیا وہ شراب لاد کے لے کے جا رہا ہے نا، اس کا کیا، اس نے پی تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر بھی لعنت ہے. سوچیں آپ ذرا، اب جس کے لیے لائی جائے مثلاً کوئی سٹور والا ہے یا کوئی کوئی، اس کے لیے وہ لے کر آیا ہے شراب، بس یہاں پہ لا کے رکھی، اس کے لیے اس نے منگوائی تھی، ہو سکتا ہے اس نے منگوا کے آگے ہی کسی کو دینی ہو یا کچھ، مگر اس کے لائی گئی نا اس پہ بھی لعنت ہے. اس کا خریدنے والا، اب ہو سکتا ہے خرید کے وہ پیے نا لیکن خریدی تو نے کیوں. اس کا بیچنے والا، اب آپ دیکھ لیں جن کے سارے بزنس ہی شراب کے اوپر ہیں وہ کیا کریں گے، یا جنہوں نے اپنے ہاں تھوڑی سی شراب رکھی ہوئی اس لیے، کیونکہ پھر اس طرح تو نہ گیس اسٹیشن چلتے ہیں نہ اسٹور چلتے ہیں، تو پھر کیسے پیسہ بنے گا. بیچنے والا، اس کا ہبا کرنے والا، آپ یو کین ناٹ ایون گفٹ اٹ ٹو سم بڈی کہ آپ کسی کو گفٹ دے دیں. کرسمس آئی، اب آپ نے شراب کی ایک بوتل کسی کو گفٹ دے دی، باس ہے کوئی ہے کہ لو یہ لوگ تو پیتے ہیں ہم کون سا خود پی رہے ہیں، نہیں. اس کی آمدنی کھانے والا، یہ سب کو لعنت بھیجی گئی ہے. سوچیں یہ کتنی بری چیز ہے جس کے اتنے لوگوں کو، یعنی آپ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ شراب پینے والا ہی برا ہے، دیکھیں ذرا کہ کتنی اس کی حرمت آئی ہے. اور ہم سوچتے ہیں اس میں نفع تو ہے نا، لیکن اس اثم کبیر کا کیا کرو گے پھر جو اس کے ساتھ ہے. اور ہمارا دین ہمیں اتنی پیاری تعلیم دیتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے دنیا کے قانون بنا بنا کے یہ ہار گئے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک دفعہ فرما دیا کہ یہ حرام ہے، تو اب دنیا کا کوئی قانون چاہے اس کو اپنے ہاں حلال کرے یا حرام کرے، ایک مسلمان کے لیے رب کی بات کافی ہے کہ یہ حرام کر دی گئی، دیٹس اٹ. اب وہ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں، چاہے اس کو اکیلے میں چھوڑ دیا جائے، وہ لوگوں سے دور ہو، کہیں پہ بھی ہو، اللہ کی نظروں کا ڈر اس کو روکے رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو دیکھیں اب یہ، اب میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ اچھا شراب کے آپ کی صحت پہ کیا نقصانات ہیں یہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ نقصان کی بات ہی نہیں کی گئی، بس بات صرف یہ ہے کہ اثم کبیر ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چاہیے یا رسول اللہ، ہم سرد ملک میں رہتے ہیں، وہاں بڑی مشقت کے کام کرتے ہیں، ان کاموں کو کرنے کی طاقت اور اس ملک کی سردی سے بچنے کی غرض سے ہم گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس میں نشہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اس میں نشہ تو ہے، فرمایا اس سے پرہیز کرو. انہوں نے فرمایا حضور کیا اس کے چھوڑنے کے نہیں ہیں ہمارے تو لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں چھوڑے تو تم ان سے جہاد کرنا. یعنی اتنی سخت ہے اس کی سزا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز، ہر نشہ آور چیز اس میں آتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر میں آتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف شراب، جتنی بھی ڈرگز ہیں جتنی بھی ہیں یہ سب اس کی اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان سے بھی نشہ ہے نا. اور جس کی قلیل سے نشہ ہوتا ہے اس کی کثیر بھی حرام ہے. یعنی جس کے تھوڑا پینے سے، تھوڑی استعمال سے نشہ آتا ہو، اس کا زیادہ استعمال بھی، تھوڑا استعمال بھی اس کا منع ہے جس کی زیادہ استعمال سے نشہ آتا ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ کوئی لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی پی لی تو کیا ہو گیا، ابھی تو نشہ چڑھا ہی نہیں تھا. نہیں، اگر اس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا بھی نہیں پی سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خوری سب بے حیائیوں کی جڑ ہے، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے. جس نے شراب پی لی اس نے نماز ترک کر دی، اور اس نے اپنی ماں خالہ پھپھی سے زنا کیا. یہ تبرانی کی روایت ہے. پھر ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ شراب پینے والا، بے رحم اور جادو کو حق سمجھنے والا۔ اب دیکھ لیں، تین آدمی نا بے رحم بھی نہیں جائے گا، اور جو یہ سمجھتے ہیں نا جادو کو کوئی بات نہیں، جادو کرا لیا اس پہ، جادو کر دیا اس پہ کرا دیا، وہ بھی نہیں جنت میں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ہمیشہ کا شرابی مر گیا تو وہ بت پرستوں کی طرح اللہ کے ہاں پیش ہوگا، بت پرستوں کی طرح اللہ کے ہاں پیش ہوگا، یہ جو مشرک ہیں ان کی طرح، ایمان والا نہیں پیش ہوگا وہ بن کے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اللہ کے ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، یعنی جنت کی شراب اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو یعنی سلک کو، شراب کو، خمر کو، شراب تو نہیں خمر کا ہی لفظ ہے، خمر کو، اب اس میں ساری ڈرگز آ گئی، اور یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کہیں گے، اور ان قریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے، جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے کل آنا، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور دوسرے لوگوں کو جو یعنی یہ جنا شراب اور ان کو سب کو حلال کرنے والے تھے ان کو مسخ کر کے قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو، زنا کو کہیں گے کہ نہیں کہاں ہے یہ، نہیں ہم تو ایسے کرتے ہیں، کچھ کہیں گے ریشم کو حلال کر دیں گے، کچھ شراب کو کہیں گے کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے۔ تو بھائی یہ جو اثم کبیر کہا گیا ہے یہ کس کو کہا گیا، بڑا گناہ کس کو کہا گیا، بڑا گناہ جس میں ہوتا ہے وہ چیز حلال ہوتی ہے؟ پہلے تو آپ سے یہ کوئی پوچھے کہ بڑا گناہ والی چیزیں حلال ہیں کیا؟ اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے، وہ کیا حلال ہو گئی؟ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو حلال کر لیں گے، اسی طرح یہ کہیں گے نا جو آج لوگ کہہ رہے ہیں یہ حرام تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو۔ اور میوزیکل انسٹرومنٹس یعنی موسیقی کے آلات ہی حرام ہیں، موسیقی بجانا اس کو سننا تو بعد کی باتیں ہیں، جب موسیقی کے آلات ہی حرام ہو گئے تو اور تو چیزوں کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، لیکن وہ اس کو بھی حلال کر دیں گے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں میوزک کدھر حرام کہا گیا ہے، بھائی آپ کبھی پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے نا حرام کہاں ہے، جب نہ ہم پڑھتے ہیں نہ کوئی نہ کبھی کسی چیز کی تحقیق کی، بس اسی اس میں رہتے ہیں کہ ہم نے بس جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھا وہ ہمارے لیے اچھی ہے اور وہ ہمارے لیے حلال ہی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ والی حدیث تو اتنی ڈرا دینے والی ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب سمجھ لیا نا، ہر نشہ آور چیز، آل ڈرگس۔ اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، سمجھے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس نے شراب پی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اگر شراب پی لی اور اس کے بعد پھر توبہ کر لی تو اللہ پھر توبہ قبول کر لے گا، پھر تیسری دفعہ اس نے شراب پی لی اور اس کے بعد پھر توبہ کر لی تو پھر اللہ قبول کر لے گے، اگر اس نے چوتھی دفعہ پھر شراب پی تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو پھر جہنمیوں کی پیپ اس کو پلائے گا۔ تینۃ الخبال کہا گیا ہے کہ اس کو تینۃ الخبال سے پلایا جائے گا، تو پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی پیپ۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کتنی زیادہ اس چیز کے اوپر، اٹس ناٹ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم اتنی اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج شراب اتنی عام ہے، جوا اتنا عام ہے کہ مسلمان لوگ سوچیں، اب اگلی جوئے کے اوپر بات آ گئی کہ جوا بھی اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اسمہما اکبر، یہ اس کا اسم کبیر ہے اور اسمہما اکبر، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ بگ سنز میں سے ہیں۔ جوا بھی آپ دیکھیں، لاٹری کو کوئی جوا ہی نہیں سمجھتا، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اگر لاٹری لے لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اگر یعنی نہیں اگر ہماری لاٹری نکلی تو ہم ایسا کریں گے اس کو بیچ دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لاٹری لینا ہی وہی حرام ہے، پھر اسی طرح یہ پرائز بانڈز کا کر لیتے ہیں، پرائز بانڈز میں میرے خیال بیچتے ہیں، لاٹری تو شاید بک ہی نہیں سکتی، تو اس کو بھی کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ کوئی بات نہیں ہم بیچ دیں گے, اس کے اندر فائدہ تو ہے, نہ بھی نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں, جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کو کیسے خرید رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کوئی پیسوں کے لیے تھوڑی کھیل رہے ہیں, ہم بس جسٹ فن سے ایک ڈالر کا ہم نے کھیلنا ہے, پھر کیا ہو گیا, جسٹ فار فن. اور اگر ہمیں کچھ زیادہ پیسے مل بھی گئے نا, ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے, اس کو صدقہ کر دیں گے. او خدا کے بندو, یہی تو وہ کافر کیا کرتے تھے, میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, وہ گوشت خود تھوڑی رکھ لیتے تھے, وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے, اتنے امیر تھے وہ لوگ, تو ویسے ہی فن سے ہی کھیلتے تھے. آج گیمبلنگ کے لیے اتنے خوبصورت کیسینوز بنائے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس سے اکانومی اچھی ہوگی, مطلب نا نفع سے نفع اس سے مل رہا ہے. او ہو اکانومی کیا اچھی ہوگی جب آپ لوگوں کو کنگال کر دیتے ہیں, ہزاروں بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, کرائم اس سے بڑھ جاتا ہے اس علاقے میں, حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ تو یہ ہے کہ لوگ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں, منزل اوپر کی منزلوں سے کود جاتے ہیں اپنے جگہوں کی, جہاں پہ جن ہوٹلوں میں یا اونٹس میں ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جس جگہ پہ جہاں پہ یہ جو جوئے کا سب سے بڑا اڈا اور جگہ سمجھی جاتی ہے, اس کو یہ لوگ خود کہتے ہیں سٹی آف سین, کیونکہ جہاں پہ یہ جوا آتا ہے وہیں پہ شراب بھی آ جاتی ہے, وہیں بے حیائی فحاشی زنا یہ سب چیزیں وہاں آ جاتی ہیں, ننگی عورتیں ہیں, یہ سب دیکھیں ایک جگہ پہ آ گیا نا, اور ہم لوگ اس کو کیا سوچتے ہیں کہ سو واٹ. آپ یہ دیکھ لیں آج سپورٹس میں آپ کے کتنا جوا آ گیا, ہمارے اپنے ملکوں کے کئی لوگ کئی کھلاڑی جوئے کے اندر ملوث ہو کے پکڑے جاتے ہیں, پھر جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر جوا کھیلتے ہیں, جس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ حرام ہے, یہ بڑا گناہ ہے, وہ ان کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں. اب چاہے اب ہم کہیں ہمیں تو اس کے اندر بڑا فائدہ نظر آتا ہے, بات وہی آ گئی نا, آسان تو حبو شیئن وہ ہوا شر لکم, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے شر ہے. اس کا شر تو دنیا جہان کو پتہ چل گیا, اب جوئے کا بھی سب کو پتہ ہے, یہ کتنی تباہی ہے اس کے اندر. وقتی طور پہ انسان کو ذرا سی کامیابی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد انسان محنت سے جی چراتا ہے, انسان مفت کا مال اس کو ہاتھ آ جاتا ہے. دیکھیں ایک بندے کو فائدہ ہوتا ہے اور سو بندوں کو نقصان ہوتا ہے, سو بندوں کا لے کے ایک ہی بندہ بیٹھ جاتا ہے, صرف کس وجہ سے, اس لیے کہ بس اس کا داؤ چل گیا, بس اس وجہ سے. تو یہ جوئے کا حال ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا, چاہے دیکھیں ہمیں اس کی کوئی تعبیر سمجھ آئے یا نہ آئے, ہمیں یہ پتہ چلے یا نہ چلے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا گناہ کتنا ہے اور کتنا, بس اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ یہ گناہ ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی گنجائش ہے کہ اس کے بعد بھی پھر ہم کوسچن کریں اور اس کے بعد پوچھیں کہ کیسے ہے, کیوں ہے؟ اچھا اب دیکھیں آگے پھر ان کے سوال کی بات آ جاتی ہے, اگلا ان کا سیکنڈ کوسچن ہے نا, یہ تین کوسچنز ہیں اس آیت میں, اگلی آیت کے ساتھ ہی ملا کے. ویس الونا کا مادہ یونفکون, پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وہ کیا خرچ کریں. قل العف, آپ بتا دیں, عف یعنی جو بھی ضرورت سے زائد ہے, جو بھی آپ کے پاس ضرورت سے فالتو ہے. اچھا اس کا کوئی قانون کوئی حساب کتاب نہیں دیا گیا, یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. زکوٰۃ میں تو آپ کو بتا دیا گیا نا 2.5% آپ نے دے دیا, لیکن اس میں کچھ فکس نہیں کیا گیا, اس کا کوئی وہ نہیں رکھا گیا کہ اتنا آپ نے دینا. یہ سارا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے, آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. ایمان جتنا ہوگا ظاہر ہے انسان اسی کے مطابق ہی خرچ کرتا ہے نا, اس لیے کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ تو ایک انویسٹمنٹ ہے, آخر آپ بینک میں انویسٹمنٹ ہے, یہ میری سیونگ ہے. پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ میرے تو بلکہ سیو ہو رہا ہے. جیسے وہ حدیث ہے کہ بکری ذبح ہوئی تو سارا گوشت تقسیم ہو گیا, صرف ایک یہ شانے کا گوشت ہے نا دستی, یہ رکھ لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھا اس یہاں کا گوشت, تو ان کے لیے رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے پوچھا بکری کا کیا ہوا کہ کچھ بچا ہے اس میں سے, فرمایا کہ ساری اللہ کے راستے میں دے دی, صرف ایک دستی بچ گئی ہے. فرمایا ساری بکری بچ گئی سوائے اس ایک دستی کے, کتنی گہری بات ہے نا, ساری بکری بچ گئی, یعنی جو اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ تو بلکہ سیو ہو گیا, یہ ہے جو سیو نہیں ہوا, وہ تو ہماری سیونگ ہے. تو ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو ہم نے بڑی اچھی جگہ انویسٹ کر دی ہے, ہمارا تو بڑا اچھی جگہ لگ گیا ہے, ورنہ تو یہیں پہ گم ہو جانا تھا, دنیا میں ہی لگ جانا تھا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل العاف، یعنی جو بھی فالتو ہے تمہاری اپنی ضروریات تم پوری کرو اس کے علاوہ. اچھا ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا سیکنڈ معنی یہ ہے، تین معنی اس کے بتائے گئے ہیں مفسرین نے، میاں نہ روی، بیلنسڈ، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ایسے خرچ کر دو کہ اپنے پاس کچھ رہے ہی نہ اور اس کے بعد آپ خود لوگوں سے مانگنے چل پڑے، سارا کا سارا دے دیا اب اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میاں نہ روی سے، اعتدال سے. اور نمبر تھری ہے آسان، اس کا نمبر تھری معنی کیا ہے، آسان، یعنی جو بھی آسانی سے آپ کر سکے، کوئی اس کے اندر زور زبردستی جبر نہیں ہے. دیکھیں سبحان اللہ، میں کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بہترین نمونہ ہے نا. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کتنے سارے موقع ایسے آئے جب اسلام کو کتنی ضرورت تھی، کتنی سخت ضرورت تھی. آپ دیکھیں جنگ تبوک پہ جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے، حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے اور بھی اتنے لوگ کچھ کچھ نہ کچھ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں مسٹ ہے تمہارے لیے تم سارا لے کر آؤ. تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جس وقت ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے وہ کھجوریں رکھی تھیں اور بچرا ذبح کیا تھا، تو اس واقعے کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا تم لوگ اپنے گھر میں کیسے کھا پی رہے ہو جبکہ میں بھوکا بیٹھا ہوں. نہیں، سمجھ رہے ہیں بات، یعنی کسی کے اوپر کمپلسری ایسے نہیں کیا کہ بس یو مسٹ. زکوٰۃ تو ہے، وہ تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زور زبردستی یا یہ کہنا کہ کیوں نہیں دیا یا اتنا دو یا تمہارے لیے ضروری ہے دینا. بس ان کو ترغیب ضرور دلاتے تھے، ان کو بتاتے ضرور تھے، ان کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ جو دے گا اس کو یہ یہ ملے گا، لیکن کبھی ایسے نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر مسٹ کر کے ان کو باندھ دیا ہو، یہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی آسانی سے تم دے سکو، آسانی سے تم یعنی نکال سکو، جس یعنی مطلب کیا ہے، دل پہ بوجھ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد طبیعت پریشان ہو جائے، ہائے کیا دے دیا کیوں دے دیا. آسانی سے جو بھی تم کر سکو وہ دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بات کو کھول کے بیان کر دیا، تمہیں یہ بات کو واضح کر دیا ہے تمہارے سامنے یہ بات تاکہ تم غور و فکر کرو. واقعی انسان غور و فکر کرے، سوچے تو صحیح. اگر دیکھیں ہم ضرورت سے زائد تبھی ہوگا نا جب ہم اپنی کنزمپشن کو تھوڑا گھٹائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم بجائے اپنی اس جگہ پہ خرچ کرنے کے میں کیوں نہ اللہ کے راستے میں دے دوں نا، تو تبھی ہو سکے گا نا دینا. لیکن اگر میں سارا کچھ ہی ہر وقت یہی سوچتی رہوں کہ میری اپنی ضرورتیں نہیں ختم ہوتی اور میں لگژریز کو بھی ضرورت بنا دوں اور جو میں شو آف کروں اس کو بھی ضرورت بنا دوں اور میں یہ ہر ایک چیز کو کہوں یہ بھی تو میری ضرورت ہے، اتنی گرینڈ شادی کرنا میری ضرورت ہے، اتنی گرینڈ دعوت کرنا میری ضرورت ہے، اتنا ایکسپینسو کپڑے پہننا میری ضرورت ہے، میری یہ ساری میری ضرورت ہیں اور میں بس اسی طرح، تو پھر تو آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے کچھ، کیونکہ پھر تو آپ ہر وقت خود ہی ایسے ضرورت مند رہیں گے کہ آپ دوسروں کے لیے نکال ہی نہیں سکتے. تو تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو ہم سارے غور و فکر کرتے ہی ہیں، اپنے فائنانسز کے بارے میں غور کرتے ہیں، کتنا ہمارا بچت ہو گئی، کتنی ہماری ایکسپینس ہے، کتنا میں نے کدھر خرچ کرنا ہے، میرا بل کتنا جائے گا، میرا کرایہ کتنا جائے گا، میرے بچوں کی فیس کتنی جائے گی، اس پہ تو غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ فیصلہ یہ بھی کریں کہ میں کتنا کچھ نکال سکتی ہوں. آپ فیصلہ یہ بھی کریں کہ میں فلاں چیز اگر یہاں سے سیو کر لوں تو میں یہ بچا کے کتنا اللہ کے راستے میں دے سکتی ہوں. تو اپنی آخرت کے لیے بھی تو بجٹ بناؤ جیسے آپ دنیا کے لیے بجٹ بناتے ہو. آخرت اکاؤنٹ میں آپ خرچ کرنے کے لیے کتنا سوچتے ہیں؟ دنیا کے لیے جو آپ بجٹ بناتے ہیں اس میں جو آپ خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے ہفتے کا بجٹ بنایا ہوتا ہے یا منتھلی بنایا ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ اس میں سے میں نے کتنا اپنے آخرت اکاؤنٹ میں ڈالا ہے، وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کتنی کی ہے. غور و فکر کریں، یہ نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتفکرون، تم تو غور و فکر کرو. ٹھیک ہے، اور آپ نے تو ٹرانسفر ہی کرنا ہے نا، دنیا فنڈ سے آخرت فنڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے، کوئی وہ ختم تھوڑی ہو جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں بس ختم ہو گیا ہے، چلا گیا میرے سے، دے دیا تو پھر دور ہو گیا. نہیں، وہ بس ٹرانسفر ہوا ہے. اور جس اکاؤنٹ میں آپ کچھ جمع ہی نہیں کراتے، ایک میں نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے اس وہ بس کھول لیا اس کے اندر بس تھوڑے سے پیسے ڈال کے بس جسٹ فار دا سیک آف اٹ کھول لیا. اچھا اب اس میں کبھی کچھ نہیں جمع کرایا تو کیا میں اس اکاؤنٹ کے بارے میں سوچوں گی کبھی؟ یار میرا ایک اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ ہے ایسے سوچوں گی؟ نہیں سوچوں گی. کیوں نہیں سوچتی؟ اس لیے کیونکہ میں نے اس میں کبھی کچھ جمع ہی نہیں کرایا. تو اسی طرح جب لوگ آخرت کا اکاؤنٹ کھول تو لیں لیکن اس میں کچھ جمع ہی نہ کرائیں نا تو وہ اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی لیے پھر وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے آخرت میں, کیونکہ اس اکاؤنٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. سوچتے آپ دنیا کے اکاؤنٹ کے بارے میں کیونکہ مسلسل یہیں جمع کراتے رہتے ہیں نا. تو آخرت اکاؤنٹ میں جب آپ جمع کرائیں گے نا تو آپ آخرت کے بارے میں سوچیں گے بھی, اور پھر وہاں جانے کو بھی دل کرے گا کیونکہ میرا تو وہاں پہ اتنا بڑا اکاؤنٹ ہو گیا. آپ دیکھیں اگر کچھ لوگوں کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں یہاں سے, اگر کسی کو ڈپورٹ کر دیا اور اس نے اپنے ملک میں گھر بھی بنایا ہوا ہے اور بہت وہاں پہ شاندار اس کی لیونگ بھی ہے اور بہت پیسہ بھی وہاں پہ جمع کرا ہوا ہے تو اس کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, وہ تو خوشی سے جہاز میں بیٹھے گا اور چلا جائے گا. اور اگر کسی کے پاس وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ یہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو نہیں جانا چاہے گا نا. اسی طرح جب ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں جمع کرایا ہوتا تو اسی لیے ہم گھبراتے ہیں وہاں جانے سے, تو وہاں کے لیے جمع کرائیں. اور العفو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دے دی, جو بھی تم کر سکتے ہو, کوئی تمہارے پر زور زبردستی نہیں ہے. تو اب ہم دیکھیں انشاءاللہ وہ تعالیٰ کہ ہم کیا دے سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں جو العفو میں آتی ہیں, کہ اپنی کلوزٹس میں, اپنی گھر کی اور چیزوں میں جو زائدہ ضرورت ہے, ہمیں ضرورت نہیں بس ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں جسٹ فار دا سیک آف, کبھی ضرورت پڑ جائے گی. اب جب ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ چیزیں یاد ہی نہیں رہتی کہ وہ بھی پڑی ہوئی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ان کو ہم نکالیں, العفو کو, ٹھیک ہے, اور ان کو دے دیں. کئی ہمارے پاس کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں, یا ہمیں ٹائٹ اتنے ہو گئے ہیں, یا اب ہمارا جی بھر گیا ان سے, ان کو دے دیں کسی کو. ہم جو ہماری کیپیسٹی میں چیزیں, کم از کم ہم ان سے تو شروعات کریں نا. اور آپ کہیں کہ میں تو جاب نہیں کرتی, میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں, میں کیا وہ کروں, میں تو اکاؤنٹ نہیں دیکھتی, تو جو آپ کے پاس ہے وہ تو دیں. کھانے میں سے دیکھ لیں, اور چیزوں میں سے دیکھ لیں, گھر کی اور استعمال کی چیزوں میں سے دیکھ لیں. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یتامہ کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یتامہ کے بارے میں انہوں نے کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا پہلے یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ ان کے مال میں سے کوئی آپ ناجائز طور پہ استعمال کر لیں اور اس کے بعد یعنی ان کا مال ضائع ہو. تو یتیم کون ہے؟ جس کے پاس اوپر اس کے باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے مال کا, یعنی یتیموں کے بارے میں سوال کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کا مال ہے اس کا کیا کریں. کیونکہ اب کیا ہو گیا تھا, صحابہ کرام اتنے کانشیس ہو گئے تھے کہ ان کے مال کو تو ہم نے ٹچ بھی نہیں کرنا. تو ان کی ہانڈی الگ بنتی تھی, یعنی سوچ لیں ان کا پورا کچن الگ تھا, اور ان کا جو اگر کھانا ان کا بچ جاتا تھا تو یا تو وہی اگلے ٹائم کھائیں یا پھر ان کا کھانا گل سڑ کے ختم ہو جائے, لیکن کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. سوچیں وہ کتنے ان کے اندر تقویٰ تھا, کتنے وہ کانشیس تھے. تو اب یہ تو بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے, کیونکہ اب کسی کا کچن بالکل الگ کر دینا, اس کی ایک ایک چیز بالکل الگ کرنی, اس کو بالکل سمجھ لیں اس کو اپنے لیے حرام سمجھنا کہ ہم اس میں سے ذرا سا بھی نہیں لے سکتے, تو ان کا الٹا ضائع ہونے شروع ہو گئی تھی ان کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر, کہہ دیجئے اصلاح ان کے لیے اچھی ہے, یعنی جس میں بھی ان کا فائدہ ہے وہ دیکھ لو نا. آپ بجائے اس کے کہ ٹائنی چیزوں کے اندر ہم جائیں اور کہیں کہ نہیں 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 ہم نے تو ٹچ نہیں کرنا, یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, ملا جلا کے بھی ان کا آپ کھا سکتے ہیں, وہی آگے بتایا وہ ان تو ہم فائخوانوں کو, تم ملا لو ان کا کھانا, وہ تمہارے بھائی ہیں, لیکن یہ دیکھو کہ ان کا فائدہ کس میں ہے. مثلا اگر ان کی ہنڈی اکٹھی کرنے میں فائدہ ہے, اس میں سے انہوں نے اتنا سا لے لینا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آپ ان کی ہنڈی اکٹھی کر لو. اگر ان کا اپنی ساتھ, ان کی پیسے کو اپنی انویسٹمنٹ میں ساتھ لگانے سے ان کا فائدہ ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ لگا لو, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ ان کی بھلائی کس میں ہے, ان کا فائدہ کس میں ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے اصلاح, ان کی اصلاح, ان کی خیر خواہی, ان کی ویلفیئر, ان کے لیے اچھا سوچنا, یہ چیز ہے اصل. تو یہ تو باقی اور کچھ مطلب ایسی چیزیں ہیں نا فزیکل تھنگس، وہ تو عام انسان مینیج کر لیتا ہے، لیکن ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ان کا فائدہ کس میں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہے کہ کون ہے جو ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور کون ہے جو اس نیت سے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کا فائدہ ہو، اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ. ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو البتہ مشکل میں ڈالے رکھتا تمہیں، یعنی تم اسی میں مشکل میں پڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ریلیف نہ دیتا. یہ ریلیف مل گیا نا اب مسلمانوں کو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ان کا مال ہم ایسا بھی نہیں کہ اس طرح سے ہو گیا کہ ہم اس میں سے ایک بائٹ بھی نہیں لے سکتے، اور لے لیا تو حرام ہو گیا اور اس طرح ہو گیا. تو تم اپنے معاملات کو اکٹھا کر سکتے، بس اصلاح کی نیت ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی بھی نقصان نہ ہو. پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے بھی آگے جو یتامہ کے اور ان کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں سورہ نساء میں، کہ اگر آپ اتنے رچ ہیں تو آپ اپنے میں سے ہی ان کے اوپر سپینڈ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پور ہیں تو آپ معروف طریقے سے اس میں سے کچھ لے بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، اور عزیز ہے یعنی اس کے پاس فل اتھارٹی ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں، وہ جو حکم چاہے دے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے تمہارے لیے کہ اس نے تمہیں اس مشکل میں پڑھنے سے نجات دے دی، اور تمہیں ایز دے دی، ریلیف دے دی تمہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہاں تک یہ سبق مکمل ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طرح سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم ہمیں دیا، ہم ان چیزوں سے دور رہ سکیں، اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کاموں سے محفوظ رکھے، ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو خمر اور میسر جیسی چیزیں، اور اسی طرح کے یتیم جو ہے اس کے مال میں کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز کریں جو اللہ کی ناپسند کی ہو، کیونکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے سر پہ اگر آپ نے ہاتھ رکھا تو اتنی نیکیاں ملیں گی اور اتنے گناہ جھڑ جائیں گے آپ کے، جتنے اس کے سر پہ بال ہیں اتنے گناہ جھڑ جائیں گے، اتنا بڑا درجہ ہے. اور یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں ایسے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی جوائن کر کے دکھائیں کہ اتنے میرے قریب ہوگا وہ قیامت کے دن، یعنی تو کتنا بڑا درجہ ہے. لیکن اس کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی اصلاح کے لیے سوچیں، اور عفو کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کچھ بات اور بتاتی ہوں خوشحال گرانا کی ٹپ میں بھی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی تلاوت سنیں.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم